پیر 8 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ پاکستان اور ایران کے قومی سلامتی کے مقتدر اداروں کے درمیان مذاکرات میں امریکہ سے چوکنڈا رہنے کی بات چیت۔ تجزیہ کار کے بقول ایران پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔
یہاں تک صورتحال مختلف ہو گئی ہے کہ مغربی افغانستان میں طالبان کو ایران مدد فراہم کر رہا ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور ایران نے پائیدار سرحدی نگرانی، منشیات کی روک تھام، اسلحہ اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ نادیہ سلیمان۔
پاکستان اور ایران کے قومی سلامتی کے مشیران کی تہران میں ملاقات کے دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مسلم ممالک کو امریکہ کی دوہری سیکیورٹی پالیسی پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ کسی ملک کو ہتھیاروں کی فروخت، کرائے کے دہشت گردوں اور سرحدوں کو غیر محفوظ کر کے اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ نے کہا کہ مسلمانوں کو غیر ملکی ساز سازشوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جن کا مقصد ان کے درمیان تصادم کرانا ہے۔
چین کی پولیس نے 20 سے زیادہ ڈیٹنگ ایپس پر جعلسازی کا الزام لگا کر انہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
چینی پولیس کے مطابق چند ایپس اپنے صارفین کو خواتین سے آن لائن گفتگو کرنے کے لیے پیسے ادا کرنے اور اس کے بعد کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان سے تعلقات بڑھانے کی ترغیب دے رہی تھیں۔ چند صارفین نے تو $30 ادا کیے صرف وی آئی پی چیٹنگ ایریا میں رسائی کے لیے، جبکہ وہ دراصل روبوٹ سے منسلک تھے جو ان پر مالی تحائف کے لیے دباؤ ڈالتا تھا۔ 100,000 افراد کو متاثر کرنے والے آن لائن ڈیٹنگ فراڈ میں ملوث ہونے کے سلسلے میں کم سے کم 600 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فراڈ میں صارفین کو فحش مواد دیکھنے کے لیے رقم ادا کرنے کا کہا جاتا تھا، جبکہ اس میں عریانیت نہیں ہوتی تھی۔
ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے ایک سال کے دوران خواتین کے مرنے کے امکانات مردوں کے مقابلے میں دوگنا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یکساں علاج فراہم نہیں کیا جاتا۔ برطانوی اور سویڈش سائنسدانوں کی 10 سال جاری رہنے والی تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خواتین کے بچ جانے کی شرح میں ڈرامائی بہتری آ سکتی ہے اگر انہیں بائی پاس سرجری یا سٹنٹس ڈالنے جیسے علاج تجویز کیے جائیں۔ شمالی تنزانیہ میں انسانی حقوق کے کارکنان نے اسکول کی 5 حاملہ طالبات اور ان کے والدین کی گرفتاری پر شدید تنقید اور احتجاج کیا ہے۔ طاہر عمران۔
ضلعی حکام کے مطابق یہ گرفتاریاں طالبات میں حمل کے رجحان کو روکنے کے لیے کی گئی ہیں، لیکن انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ طالبات کی بجائے ان مردوں کو گرفتار کرنا چاہیے جنہوں نے انہیں حاملہ کیا ہے۔ گزشتہ برس تنزانیہ کے صدر نے کہا تھا کہ حاملہ بچیوں کو اپنے بچے پیدا کرنے کے بعد واپس سکول جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد اس قانون کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ایران سے اطلاعات ہیں کہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران حراست میں لیے جانے والے مظاہرین میں سے ایک نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ 2 ایرانی ممبران پارلیمان نے تصدیق کی ہے کہ ثنا قمبری نامی 22 سالہ شخص کی موت تہران کی ایون نامی جیل میں ہوئی ہے۔ ادھر شام میں حکومتی فورسز نے شمال مغربی صوبے ادلیب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے دوران حکومتی فورسز کو روسی فضائیہ کی مدد بھی حاصل رہی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی جس کے تحت اس نے ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے میں شامل کرنے والے قانون کو آئین کی روشنی میں درست قرار دیا تھا۔ شمائلہ جعفری۔
انڈیا میں تازی رات ہند کی دفعہ 377 کے تحت ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا دیرینہ الزام ہے کہ پولیس یہ شک ہم جنس پرستوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عدالت نے نظر ثانی کا فیصلہ 5 ہم جنس پرستوں کی درخواست پر کیا جن کا کہنا تھا کہ وہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ عوام کا کوئی حلقہ یا کچھ لوگ صرف اس وجہ سے خوف میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کی پسند قانون کی حدود کو پار کر سکتی ہے اور نہ قانون آئین کی دفعہ 21 کے تحت انہیں حاصل اختیارات کو سلب کر سکتا ہے۔
چین کی وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ مشرقی چین کے سمندر میں بحری جہاز پر 2 روز سے لگی رہنے والی آگ بجھانے کے لیے جانے والے امدادی کارکنان زہریلے بادلوں کا شکار ہوئے ہیں۔ تیل لے جانے والے بحری جہاز کے مال بردار جہاز کے ساتھ ٹکر کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی۔ خدشہ ہے کہ اس میں دھماکہ ہو سکتا ہے جس سے ماحولیاتی آلودگی بھی پھیل سکتی ہے۔ تیل بردار بحری جہاز 10,00,000 بیرل زہریلا اور آتشگیر شکل میں تیل لے جا رہا تھا۔ جنوبی کوریا روسیہ اور امریکہ کے ہوائی جہازوں نے لاپتہ ہو جانے والے عملے کے 30 ارکان کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے جو حادثے کے بعد سے لاپتہ ہیں. ان میں سے ایک کی لاش برآمد کر لی گئی ہے. جرمنی کے حکام نے کرد نژاد جرمن فٹ بالر کو گولیاں مار کر زخمی کرنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے, جنہیں موٹر وے پر ڈرائیونگ کے دوران گولی مار دی گئی تھی. ڈینس نے کی کردوں کے حقوق کے تناظر میں ترک حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان پر حملہ ٹارگیٹڈ اور سیاسی تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع, پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ آج کل ایران کے دورے پر ہیں اور دارالحکومت تہران میں انہوں نے ایران کی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی شمخانی سے ملاقات کی ہے. ایرانی اہلکار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ کسی ملک کو پاک ایران تعلقات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسلام آباد سے ہارون رشید.
سال 2017 کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی دیکھی گئی. تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سال 9 پر پاکستان مخالف ٹویٹ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ کے دورہ تہران کو اہم سمجھا جا رہا ہے. اس سے قبل گزشتہ نومبر پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی تہران کا دورہ کیا تھا اور اہم ملاقاتیں کیں. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے سلامتی امور لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوہ نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی شامخانی سے ملاقات کی. اس موقع پر علی شامخانی نے کہا کہ مسلم ممالک کو امریکہ کی دوہری سیکیورٹی پالیسی پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہتھیاروں کی فروخت, کرائے کے دہشت گردوں اور سرحدوں کو غیر محفوظ کر کے اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو خراب کرے. اس موقع پر جنرل جنجوہ نے کہا کہ مسلمانوں کو غیر ملکی سازشوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, جن کا مقصد ان کے درمیان تصادم کرانا ہے. دونوں رہنماؤں نے پائیدار سرحدی نگرانی, منشیات, اسلحہ اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے اور معاشی امور میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. گزشتہ دنوں ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عامر حاتمی نے پاکستان میں اپنے ہم منصب خرم دستگیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی بات کی تھی اور کہا تھا کہ امریکہ نے دنیا میں ہمیشہ اپنی شکستوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا ہے. دونوں ممالک عالمی سیاست کے علاوہ مشترکہ تجارت بڑھانے کے لیے بھی پرعزم ہیں اور سال 2021 تک اس میں $5 ارب کے اضافے کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دیگر ممالک کے ساتھ, جن میں ایران کے علاوہ چین اور روس بھی شامل ہیں, تعلقات کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
تو یہ تھا سیربین کا بڑا موضوع اور اس کے لیے پورا سین یا سیٹ تیار کیا آپ کے لیے ہارون رشید نے. آئیے اب صورتحال کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں. ایرانی قومی سلامتی ادارے کے سربراہ علی شامخانی کی طرف سے یہ تجویز کہ مسلم ممالک امریکہ کی دوہری پالیسی سے چوکنے ہوشیار رہیں. میں نے حمزہ میر سے اس سلسلے میں بات کی جو اسلام آباد میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کرتے ہیں. میں نے جاننا چاہا کہ ایران کی جانب سے یہ تجویز محض گفتگو کا ایک موضوع ہے یا سنجیدگی کی طالب ہے.
دیکھیے, یہ تجویز تو ہے, گفتگو تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, وہ اس لیے کیونکہ اب آپ حالات دیکھیے تو پاکستان اور ایران کسی حد تک جو ہے ایک ہی رستے کی طرف چلتے نظر آتے ہیں. امریکن سینکشنز جو ہیں وہ ایران کے اوپر تو موجود ہیں ہی. بارڈر کے حوالے سے پاکستان ایران آلریڈی آپس میں کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, اور جب سے ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کا جس طرح کا رسپانس رہا ہے, تو پاکستان اپنے آس پاس کے ممالک سے دوستی بڑھانے کے رستے ڈھونڈ رہا ہے اور ایران اس میں شامل ہے. تو ایران سے اگر یہ اس طرح کی بات کی تجویز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں کی میوچلی بات چیت کے بعد ہی تجویز سامنے آئی ہے اور جس کو پاکستان نے بھی کسی حد تک آنر کیا ہے.
ٹھیک ہے, تو محترم حمزہ میر صاحب, ایران کا جو یہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے کہ جس کے سربراہ علی شمخانی صاحب ہیں, اس کے ایران کے ریاستی نظام میں کیا اس کا مقام ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟
دیکھیے, حیثیت تو بہت ہے کیونکہ قومی سلامتی کا ادارہ ہی ہے جو ایران کو ابھی تک امریکہ کے خلاف ایک بہت سخت اور بڑی ریجڈ قسم کی پالیسی کے اوپر لے کے چل رہا ہے, اور یہ اس ادارے کی سے بہت زیادہ ہے. نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ ان کے کنسنٹ کے بغیر نہیں ہوتی. وہاں پہ چاہے وہ ریولوشنری گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو, ایک ون سائڈڈ افیئر کیوں نہ ہو, لیکن وہاں پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ویلیو کیری کرتا ہے. خاص طور پہ جو ریسنٹ ابھی حملے ہوئے تھے ایران میں, دو تین حملے ہوئے تھے, اس کے بعد سے اس کی ویلیو اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ ریجنل کے اوپر جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے اور جو بھی اینٹی شیعہ الائنس اب جو بن رہا ہے, جس کو اب ایران خود کہتا ہے کہ اینٹی شیعہ الائنس ہے, جو سعودی الائنس بن رہا ہے ملٹری الائنس, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے کا ادارہ جو ہے ان کی بہت اہمیت ہو چکی ہے. تو اگر ان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی کے حساب سے ہی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا.
اچھا, ذرا ایک دوسرے پہلو پہ غور کریں حمزہ میر صاحب, گزشتہ دنوں ایران میں ہنگامے ہوئے, مظاہرے ہوئے, کیا ان ہنگاموں کے بعد ایران میں پاکستان سے بہتر تعلقات کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟
دیکھیے, جب ایران میں مظاہرے ہوئے ہیں, آپ اس کا بیک گراؤنڈر اگر دیکھیے تو سب سے پہلی سپورٹ جو آئی وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئی اور وہ آن گوئنگ آتی رہی, اب بھی آ رہی ہے. وہ لوگ کہتے رہے کہ یہ ایک اپرائزنگ بہت ضروری تھی ایران میں, جو لوگ اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی یہ اپرائزنگ سامنے آئی ہے اور کیونکہ جس طرح کا اس کو ایکسپوجر گلوبلی ملا ہے, ایران کی گورنمنٹ ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن کر نہیں پائی, اور نہ کرنے کی وجہ, اور کیونکہ یہ اپرائزنگ اب نظر آ رہی ہے اور وہ ایران اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک بالکل ڈیٹیچڈ اینٹیٹی نہیں بنانا چاہتا, تو ان کے لیے اب یہ الائنس واقعی امپورٹنس کیری کرنا شروع ہو چکا ہے. کیونکہ یہ الائنس اب نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یا ایشیا ریجن کے اندر شفٹ آف پاور نظر آ رہا ہے ہمیں فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ, اور اگر اس طرف آئے گا تو ایران اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلیئر بن سکتا ہے. یہ ایران بھی اب ریئلائز کر رہا ہے, اور اسی طرح کی اپرائزنگز اور جو پروٹیسٹ جو ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ انسان کنسیڈر کرتا ہے, ان کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ریجنل اسٹرینتھ اگر موجود ہوگی اور امیرکن سے اور امیرکن پریزنس جو ہے اس کے اوپر کوشچنیبل ہوگی, تو وہ ایران کی پوزیشن اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی. تو میرے خیال میں وہ اب اس کے اوپر زیادہ غور کرنا شروع ہوا ہے, اسی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کا جو ادارہ ہے اس نے پاکستان سے بھی رابطے کیے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور وہ اور ممالک سے بھی رابطے کر رہا ہوگا تاکہ اس الائنس کو جتنی جلدی اسٹرانگ کیا جائے اتنا اچھا ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار حمزہ میر, جو ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ایران میں پاکستان کے ایک سابق سفیر اور سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر نجم الدین شیخ سے بھی میں نے اسی موضوع پہ بات کی. پوچھا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کی بابت خبردار کیے جانے کے بعد کیا پاکستان اور ایران کے ایسے تعلقات ہیں کہ وہ امریکہ کے بارے میں ایسی کوئی پالیسی بھی بنائیں؟
دیکھیے, اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک خاص آمیاز ماحول پیدا ہوا ہے, خاص طور پہ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد, اور اس کے بعد جو انہوں نے ایڈ روکا ہے, نیشنل اسسٹنس روکی ہے, اور کہا ہے کہ یہ واپس صرف تب آئے گی جب آپ کچھ اور میجرز لیں گے جن کا ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے. تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے وہ اس نوعیت کا ہے. شمکانی بہت سمجھدار آدمی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس وقت کہنا کہ مسلمان ممالک کو چوکنا رہنا چاہیے اور یعنی یکجہتی کی ایک طرف مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یکجہتی کا کے لیے اپیل کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ جہاں ہے, جس خطے میں ہیں, اس میں صرف ڈس یونٹی نظر آ رہی ہے, اور وہ ڈس یونٹی اس نوعیت کی ہے کہ امریکہ کے خلاف چوکنڈے رہنے کی بجائے بہت سارے ملک امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں امداد کے طور پہ.
ایران اور امریکہ کی مخاصمت کی ایک تاریخ ہے, کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ٹریجیکٹری یا سمت ایسی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اب یہ سوچے کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑا نظر آئے تو بہتر ہے؟
دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آئیدر اور
میں نے سر ٹریجیکٹری کا لفظ یوز کیا ہے
کہ جس کی ٹریجیکٹری کا بھی یہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریجیکٹری جو ہے وہ ایک سے ہٹ کے دوسری ٹریجیکٹری اختیار کرے. اور یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں پھر ہم ڈپلومیسی بھول رہے ہیں. ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کو ابینڈنڈ کرے اور دوسری کی طرف یا اپنی ٹریجیکٹری اس طرح چینج کرے. آپ ڈول ٹریجیکٹریز پہ چلتے ہیں. آپ ہر ملک کے ساتھ ایک آپ کا ملک ہے جو کہ آپ کا پڑوسی ہے, دوسرا ہے جو کہ پڑوسی ہے کیونکہ ان کی اتنی دلچسپیاں رہی ہیں, اتنی پریزنس رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ ان کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ صاحب وہ 8,000 میل دور ہیں. وہ اس خطے کا اب ایک اثر انداز پاور بن چکے ہیں اور رہیں گے کچھ عرصے تک, کیونکہ اگر افغانستان میں ان کو استحکام لانا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں تو پھر وہ اس خطے کا ایک حصہ ہے.
اس کو یوں دیکھیں سر, خود پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک کردار پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات بھی ہیں. کیا پاکستان کے اپنے رول میں آپ کو کوئی تبدیلی اب نظر آ رہی ہے؟
ایران سعودی عربیہ کی تو یہ ایک پرانا مسئلہ ہے. یہ انفیکٹ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ محمد بن سلمان سے بہت پہلے کا ہے. انفیکٹ آپ اگر پیچھے جائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی انقلاب سے پہلے سے یہ ایک مسئلہ رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ وارانہ ٹینڈنسیز رہی ہیں مسلمان امہ میں, اس کو ہم اس زمانے سے پہچانتے ہیں, اس زمانے سے اس کے خطرات ہمیں نظر آتے ہیں, اور پاکستان کو خاص طور پہ خطرات نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ان کی شیعہ پاپولیشن ہمارے ہاں کم از کم 20% ہے, اور ایرانی انقلاب کے بعد جو ہمارے ہاں سیکٹیرینزم بڑھی ہے اس سے ہمیں بہت خطرات پیدا ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, لیکن ہم یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی فنومنا نہیں ہے, یہ پرانی فنومنا ہے. ہم پہلے بھی کوششیں کر چکے ہیں, ہم نے عراق ایران کی جنگ میں کوشش کی تھی, ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اب بھی جب بات ہوتی ہے تو ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے, OIC میں یہی کوشش ہوتی ہے, جب عرب لیگ سے بات کرتے ہیں تب بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں یکجہتی ہونی چاہیے, یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ کو دور کرنا چاہیے, اور یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ کی وجہ سے اگر کوئی جغرافیکل ایمبیشنز ہیں لوگوں کی یا سیاسی اثر اندازی کی کہ ایمبیشنز ہیں تو ان کو بات چیت سے ہینڈل کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کا جو سیکٹیرین پہلو ہے اس پہ زیادہ فوکس
رکھا جائے. یہاں نجم الدین شیخ صاحب, میں نے آپ سے دو طرفہ بات کر لی, سہ طرفہ بات کر لی, لیکن میں یہ وکٹ چھوڑوں گا نہیں. اب میں کثیر الجہتی بات پر آتا ہوں. ہر ملک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. کیا ممکن ہے کہ پاکستان بیک وقت ایران سے بھی بہترین تعلقات رکھے, سعودی عرب سے بھی, اسی طرح چین سے بھی اور امریکہ سے بھی, اور یہ کثیر الجہتی یا کثیر السمتی خارجہ پالیسی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟
بالکل ممکن ہے. دیکھیے ہماری کوئی ڈائیورجنس آف انٹرسٹ یا کلیش آف انٹرسٹ ایران اور پاکستان کے درمیان نہیں.
ایران میں پاکستان کے سابق سفیر اور سابق سیکرٹری خارجہ یہ تھے مسٹر نجم الدین شیخ. عسکری اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی, لیکن پہلے یہ جاننا چاہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین دفاعی اور سلامتی کے معاملات میں باہمی حکمت عملی اب کیوں نظر نہیں آتی, پہلے جو تھی وہ اب کیوں نہیں ہے؟
اگر آپ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے تاریخ میں جائیں تو جب شہنشاہ ایران کے اوپر حکم تھے تو اس وقت پاکستان کے اور ایران کے بڑے قریبی فوجی اور عسکری تعاون تھا.
ٹھیک ہے.
اور سن 65 کی لڑائی میں, سن 71 کی لڑائی میں ایران نے بہت تعاون کیا پاکستان کے ساتھ, یہاں تک کہ جو پاکستان کے جو سویلین ہوائی جہاز ہیں وہ ان کو ایران میں رکھا گیا تاکہ وہ ہندوستان کی بمباری یا ان کے نقصان ہونے سے بچائے جائے.
ٹھیک ہے.
باقی بھی پاکستان پاکستان کے ٹینکوں کے اوپر انہوں نے جو امریکن نے وہاں پر پلانٹ لگائے تھے ان کو ریٹروفٹ وغیرہ کیا اور پاکستان کی بہت امداد کی. لیکن جب ایرانی انقلاب آیا تو اس وقت ضیاء الحق صاحب پاکستان میں حکمران تھے اور ایران میں یہ نئی قیادت جو ہے وہ سامنے آئی, وہ پاکستان کو اور خصوصاً ضیاء الحق صاحب کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ سی آئی اے کے پے رول پہ ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں. تو ہمارے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اور ضیاء الحق صاحب کا اپنا بھی ایک جو ذہن تھا جس طریقے سے وہ سوچتے تھے یا ان کی جو فکر تھی وہ ایرانی انقلاب کے ساتھ متفق نہیں تھے اس طریقے سے.
ٹھیک ہے,
تو تعلقات ہمارے, لیکن پھر بھی پاکستان نے کوئی ایسا قدم نہیں کیا خاص کر جب عراق کی اور ایران کی جنگ ہوئی. تو ابھی جو ہے وہ افغانستان کے اوپر پھر تعلقات جو ہے پاکستان کے اور ایران کے جو اہداف تھے افغانستان میں وہ متصادم ہو گئے. لیکن ابھی جب یہ ابھی حالات آئے ہیں موجودہ اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو حالیہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایران کا دورہ کیا اور وہ میرے خیال میں اسی پس منظر میں کیا کہ جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. باجوہ صاحب کی دورے کے بعد میرے خیال میں تعلقات میں عسکری تعلقات میں بہتری آئی ہے.
کیا پاکستان کے ایران سے قدرے سرد تعلقات میں فرقے وارانہ سوچ ہے یا پاکستان ایران کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کے میدان میں اپنا مد مقابل یا کمپیٹیٹر سمجھتا ہے, اس طرح اپنا مخالف بھی سمجھتا ہے؟
یہ ایک فیکٹر تھا خصوصاً ضیاء الحق کے دور حکومت میں, یہ ایک فیکٹر تھا بالکل, یہ فرقے وارانہ جو اس کا پہلو ہے اس کا ایک اثر تھا. لیکن اس کے بعد میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اس میں جو ہمارے جو اقتصادی ہمارے وہ ہیں مفادات ہیں یا جو سیاسی مفادات ہیں خصوصاً افغانستان میں, وہاں پر پاکستان کی اور ایران کے دو مختلف رائے سامنے آ رہی تھی, پاکستان کچھ اور سوچ رہا تھا ایران کچھ اور سوچ رہا تھا. تو یہ اس میں بالکل ایک یہ فیکٹر تھا جو آپ نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی بات چیت کی ہے, کیونکہ اب راستہ کون سا نزدیک ترین ہے افغانستان کی طرف یا آسیائی مرکزی کی طرف, وہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ اس کا وہ ہے علاقہ ہے جہاں پر اس کا زیر اثر ہونا چاہیے, پاکستان کے اپنے اہداف ہیں اس پورے خطے میں. تو وہاں پر کچھ معاملات آئے ہیں لیکن جب ابھی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی ہے اور یہاں تک صورتحال مختلف ہو گئی ہے کہ مغربی افغانستان میں طالبان کو ایران جو ہے وہ مدد فراہم کر رہا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سوچ اور فکر میں ایران میں بھی فرق آیا ہے افغانستان کے.
یہاں بریگیڈیئر سادنا صاحب میری مدد کیجیے ذرا سی. ماضی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی جسے اسٹریٹجک کنسنسس کہا جاتا تھا, اس سے اس وقت مراد یہ لی جاتی تھی کہ چین, پاکستان, ایران اور کسی حد تک افغانستان ایک مشترکہ دفاعی اور سلامتی کی حکمت عملی وضع کریں. کچھ آپ کو یاد ہے اس اسٹریٹیجک کنسنسس کے بارے میں؟
جی بالکل یہ ہے, اور اگر آپ اس کا وہ دیکھ لیں تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں پاکستان اور افغانستان اور ایران بشمول ہند بھی بیچ میں ہے, لیکن یہ بالکل اس خطے کے اوپر یہاں پر یہ والا کنسنسس جو ہے.
تو کیا آئندہ اس خطے میں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب پاکستان, چین اور ایران اور اب تو روس بھی شامل ہو سکتا ہے نا, ایک مشترکہ تجارتی, دفاعی اور سلامتی کی حکمت عملی پر متفق ہو سکتے ہیں؟
بالکل, جس طرح صدر ٹرمپ چل رہے ہیں آگے اور جس طریقے سے وہ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو. خصوصاً ایران, پاکستان اور چین جو ہیں یہ بڑے ممالک ہیں اس خطے میں, روس تھوڑا سا ابھی اس میں اتنی وہ دلچسپی نہیں رکھتا ہے, رکھتا ہے دلچسپی لیکن اس سطح کی دلچسپی نہیں ہے جو ایران کی, چین کی اور پاکستان کی, کیونکہ تمام ملک جو ہیں یہ افغانستان کے ہمسائے ہیں اور وہ ان کے جو افغانستان میں اگر عدم استحکام ہوگا تو اس کے اثرات ان تمام ممالک کے اوپر آئیں گے. تو بالکل ایک کنسنسس ان کا ہو سکتا ہے, اور ٹرمپ صاحب اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ تعاون ان ممالک کے درمیان جس کا آپ نے ذکر کیا یہ مزید بڑھے گا.
تو سکے کا ذرا سا دوسرا رخ دیکھیں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, پاکستان کے بھارت سے تعلقات اچھے نہیں ہیں جبکہ ایران کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو کیا یہ تضاد پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزاحمت, رکاوٹ نہیں بن سکتا؟
آپ نے ایک اشارہ کیا, یہاں پاکستان میں ایک سوچ و فکر ہے, کیونکہ وہ جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اس کو انڈین پرزم میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں باہمی تعلقات کے اوپر زور دینا چاہیے. اگر باہمی طور پہ پاکستان کے اور ایران کے کئی جگہوں پہ اگر ہمارے اہداف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں تو ہمارا تعاون ہو سکتا ہے. ابھی ایران ایک آزاد ملک ہے, وہ ہند کے ساتھ تعلقات ایک اچھی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اس کے اوپر تشویش نہیں ہونی چاہیے. سر افغانستان میں بھی اگر وہ ہند کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہے تو ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ تعلقات اگر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہوں گے تو پھر پاکستان کو شکایت بھی ہو سکتی ہے, تشویش بھی ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال میرے خیال میں یہ مبالغہ زیادہ ہے کہ ہند کا اثر رسوخ جو ایران میں ہے یا افغانستان میں ہے اس کا پاکستان کے اوپر ایسا اثر ہوگا جو پاکستان کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایران ایک آزاد ملک ہے, وہ اپنے مفادات کو دیکھے گا, وہ ہند کے مفادات کو نہیں دیکھے گا.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نیلسن میں کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ نے ویلنگٹن میں کھیلا گیا پہلا میچ ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 61 رن سے جیتا تھا. نیوزی لینڈ نے نیلسن میں 5 ون ڈے کھیلے ہیں جن میں سے اس نے 4 جیتے ہیں. آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف سڈنی میں کھیلا گیا 5واں اور آخری ٹیسٹ میچ اننگز اور 123 رن سے جیت کر سیریز 4-0 سے اپنے نام کر لی. انگلینڈ نے آج دوسری اننگز 93 رن 4 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی لیکن پوری ٹیم صرف 180 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان جو روٹ نے 58 رنز سکور کیے. پیٹ کمنز نے پہلی اننگز کی طرح دوسری اننگز میں بھی 4 وکٹیں حاصل کی اور مین آف دا میچ رہے. بھارت کو جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن میں پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 208 رنز کا ہدف ملا ہے. آج میچ کے چوتھے دن بھارتی بالرز نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے پہلے ہی سیشن میں 8 وکٹیں حاصل کر کے میزبان ٹیم کو دوسری اننگز میں صرف 130 رنز پر آؤٹ کر دیا. ہاشم آملا 4, کپتان ڈپلیسی 0 اور اے بی ڈی ویلیئرز 35 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے بدر منیر نے سینچری سکور کی. دفاعی چیمپئن آرسنل کی ٹیم ایف اے کپ سے باہر ہو گئی. اسے تیسرے راؤنڈ میں ناٹنگم فارسٹ نے 2-4 گول سے ہرا دیا. لیونل میسی نے بارسلونا کی طرف سے اپنے 400ویں میچ میں 365واں گول کر کے جرمنی کے گرٹ مولر کا کسی ایک یورپین لیگ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ برابر کر دیا. مولر نے جرمن لیگ میں بائن میونک کی طرف سے کھیلتے ہوئے 365 گول اسکور کیے تھے. برطانوی ٹینس کھلاڑی ہیدر واٹسن نے ہوبارٹ میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں رومانیا کی سورانا کرسٹیا کو 7-5 اور 6-3 سے شکست دے دی. عالمی نمبر 1 گولفر ڈسٹن جانسن نے ہوائی میں ہونے والا ٹورنامنٹ آف چیمپئنز جیت لیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. جنوبی افریقہ اور بھارت کے پہلے ٹیسٹ کا فائنل اسکور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلا ٹیسٹ جنوبی افریقہ نے 72 رن سے جیتا ہے. بھارت کو 208 کا ہدف ملا تھا لیکن ٹیم 135 پر ہی ڈھیر ہو گئی. سربین کا نصف آیا ہے, خاص خاص خبروں کا خلاصہ کیا خیال ہے سنتے چلیں. خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان اور ایران نے مسلم ممالک کو امریکہ کی دوہری سیکیورٹی پالیسی پر چوکن نہ رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شمالی تنزانیہ میں انسانی حقوق کے کارکنان نے اسکول کی 5 حاملہ طالبات اور ان کے والدین کی گرفتاری پر احتجاج کیا ہے۔ انڈیا کے سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گا جس میں اس نے ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے میں شامل کرنے والے قانون کو درست قرار دیا تھا۔ ایران سے اطلاعات ہیں کہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران حراست میں لیے جانے والے مظاہرین میں سے ایک نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ شام میں حکومتی فورسز نے شمال مغربی صوبے ادلیب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں حملے کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے غیر قانونی جوئے اور سٹے بازی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی میچوں کے دوران موبائل عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد پیدا ہونے والے بحران کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کوئٹہ پہنچے ہیں۔ حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ نون لیگ میں وزیر اعلیٰ کے منحرف اراکین کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار بھی کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور نون لیگ کی دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے اس دورے کا مقصد اس بحران کو حل کرنا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے حزب اختلاف کے اراکین کو بھی ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار کیا۔ اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی رہنما مولانا عبدالواسع کا کہنا ہے،
مجھ سے تو چیف منسٹر کا صبح ٹیلی فون آیا، ابھی گورنر صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ پرائم منسٹر صاحب آ رہا ہے، آپ ذرا دو منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے آ جائے، آپ ہمارے مہمان۔ میں نے کہا وہ ہمارے محترم ہے، اور اگر وہ آ جائے اور ہم اسے گلے اور سیکیور کرتے اور وہ مہمان ہمارے گھر پہ آئے ہیں، لہٰذا میں نے معذرت کر لیے۔ اور میں نے کہا کہ چیف سیکرٹری کو بھی میں نے کہہ دیا اور گورنر صاحب کو بھی میں نے کہہ دیا کہ جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن کے کوئی بھی ساتھی نہیں آ سکتے۔
وزیر اعلیٰ کے خلاف بحران کی سنگینی میں اضافہ نون لیگ کے اراکین کی بڑی تعداد میں انعراف کے بعد ہوا۔ وزیر اعظم نے ان سے بھی ملاقات کرنی تھی، لیکن وہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کے منحرف گروپ کے رہنما میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے رکن زمرہ خان اچکزی نے یہ سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم کو اب ہماری یاد کیوں آئی۔
میں نے کہا 4.5 سال میں کبھی پرائم منسٹر نے ہم کر کے ہمیں ٹائم نہیں دیا، گیا ابھی کیا ضرورت پڑی؟ تو ہم اس چیز کے، تو جیسے مولانا صاحب نے کہا ہم اپوزیشن کا ایک راستہ ہے، اور ہمارے وہی آواز تھے آج ہمارے ساتھ یہی مسلم لیگ نون کے قافلے ہو گئے، ہم نے بھی انکار کیا اور نہ ہم ان سے ملیں گے۔
بلوچستان اسمبلی کے 65 اراکین میں سے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 اراکین کی حمایت چاہیے۔ قاف لیگ کے رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر قدوس بزنجو کا دعویٰ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو بڑی تعداد میں اراکین کی حمایت حاصل ہے۔
تعداد الحمدللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارا 40+ ہے، اور امید ہے سادہ اکثریت چاہیے، ہم دو تیا اکثریت سے کامیاب کریں گے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی کے 40+ اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ خلاف تحریک عدم اعتماد کل سے شروع ہونے والے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یہ تو ہو گئی محمد کاظم کی رپورٹ کوئٹہ سے، لیکن اب وہ سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد پر اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے یا ہوگی اس کا احوال بتا سکیں۔ جی کاظم۔
جی شفیع، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد 2 جنوری کو جمع کی گئی تھی، کل سے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ تحریک کے جو محرکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کل ہی اس کو اجلاس میں پیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو وزیر زراعت ہیں سردار اسلم بزنجو، ان سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا مطلب پروسیجر ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت وزیر اعلیٰ کی حامی ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے، جس کے بعد اسپیکر نے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اس پر رائے شماری کے لیے جو ہے نا وقت مقرر کرے گا.
تو محمد کاظم, بلوچستان کا صوبہ کیسے چل رہا ہے؟ ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں, تو پھر یہ ایک دم سے, اچھا ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا تو ایک دم سے یہ جوار بھاٹا کیوں اٹھا ہے؟
شفیع, سب سے زیادہ سوال یہی کیا جا رہا ہے, مطلب اس جو تحریک کے مخالفین ہیں اور جو مبصرین ہیں وہ زیادہ تر یہی سوال کر رہے ہیں کہ اب سینٹ کے انتخابات میں 2 مہینے رہ گئے ہیں اور جو اسمبلیوں کی مدت ہے ان میں بھی زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینہ رہ گیا ہے, تو اس وقت اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو جو تحریک عامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو نون لیگ کے جو اراکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اہمیت نہیں دی, سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ انہیں اہمیت دینے کی بجائے زیادہ تر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو دی, جو کہ مخلوط حکومت میں دوسری بڑی جماعت ہے. لیکن جو مخالفین ہیں اور جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے تانے بانے سینٹ کے الیکشن سے ملتے ہیں. ان کی یہ رائے ہے کہ بعض قوتوں کی کوشش ہے کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل نہیں ہو, تو سینٹ کے انتخابات میں بلوچستان اسمبلی کا کردار انتہائی اہم ہے اور یہاں نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسمبلی تحلیل ہو یا اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, دونوں صورتوں میں نون لیگ کا نقصان ہے, اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی, دونوں صورتوں میں نون لیگ کی جو ہے نا بلوچستان اسمبلی میں اکثریت نہیں ہو سکے گی سینٹ میں.
کوئٹہ سے محمد کاظم بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مختلف گرجا گھروں کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ مقامی مسیحی برادری کو ان گرجا گھروں میں عبادت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ سوات سے صحافی سید انور شاہ.
ڈسٹرکٹ پولیس افسر ایبٹ آباد سید اشفاق نے بی بی سی کو بتایا کہ یہاں صرف ان گرجا گھروں کو بند کیا گیا ہے جو محکمہ اوقاف کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے اور جن کے لیے کرائے کے مکان حاصل کیے گئے تھے, جن کی تعداد 6 ہے.
8 گرجا گھر ہے جو حکومت پاکستان اور نے اپروو کیے ہیں, جس کی پراپر بلڈنگ ہے, جس میں پراپر عبادت ہوتی ہے, سروس ہوتی ہے, جس پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. کچھ عرصے سے یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے کرائے پہ مکان لینا شروع کیے ہیں, کہ مکان میں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس میں عبادت شروع کی. اس میں یہ کہ جناب, پھر ہمیں جب یہ انفارمیشن ملی تو ہم نے ان کو سیکیورٹی اینڈ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہم نے ان کو نوٹس دیا. آپ سرکار حکومت پاکستان کی منظوری کے بغیر کسی بھی پرائیویٹ گھر کو بطور گرجا گھر استعمال نہیں کر سکتے, اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ اسلام کے لیے بھی ہے اور وہ کسی اور ہندوؤں کے لیے بھی ہے. اگر ہم اس کی اجازت دیں کہ آپ کرائے کے مکانوں میں چرچز کھولنا شروع کر دیں, تو کل دوسری جو مذہب والے ہیں وہ جماعت خانہ شروع کر دیں گے, تیسرے جو مسلک والے ہیں وہ آ کے مدرسہ کھول دیں گے. ایسے حکومت پاکستان کے قانون یہ نہیں ہے.
مقامی میڈیا کے مطابق وزیراعلی خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اقلیتی امور روی کمار نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ رجسٹریشن نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان گرجا گھروں میں سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, جبکہ حکومت نے یہ اقدام عوام کے تحفظ کے لیے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن اور سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر پادریوں یعنی مذہبی سربراہان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری جانب ایبٹ آباد کی مسیحی برادری نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی معمولی باتوں پر انہیں عبادت سے منع کیا جاتا رہا تو نہ صرف مذہبی آزادی پر انگلیاں اٹھیں گی بلکہ اس سے کئی سوالات بھی جنم لیں گے.
سوات سے یہ تھے صحافی سید انور شاہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کو دی گئی امداد سے متعلق ٹویٹ کے بعد پاکستان میں وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں واچ لسٹ پر موجود تنظیموں پر چندہ اکٹھا کرنے پر پابندی لگائی گئی. اس نئے نوٹیفیکیشن میں حافظ سعید کی جماعت دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا نام بھی شامل ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی صدر جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں تو خواہ مخواہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا، لیکن اب ان کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کیسے کرے گی؟ تحصیل کے ساتھ لاہور سے ہماری نامہ نگار ہنا سعید۔
انسداد دہشت گردی قانون کے تحت جماعت الدعویٰ اور اس سے منسلک تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن گزشتہ ایک سال سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں یا واچ لسٹ میں تو تھی، لیکن اب 70 سے زائد دیگر تنظیموں سمیت ان دونوں اداروں کو بھی چندہ اکٹھا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ جماعت الدعویٰ سراپا احتجاج ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت چندہ جمع کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کے خلاف یہ کریک ڈاؤن امریکی صدر کی پاکستان مخالف ٹویٹ کا رد عمل ہے۔
ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام روک دیں، فقط امریکہ کے دباؤ کے اوپر، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ امریکہ تو امریکہ ہندوستان کی بات مانتے ہوئے ایک رفاہی ادارہ، کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ یہ کیا جائے۔
جماعت و دعویٰ کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ان کے 50,000 رضاکار جبکہ سینکڑوں ایمبولینسز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ جماعت و دعویٰ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ براہ راست تو ان کو کوئی حکومتی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بھی اخبار میں وہ سرکاری اشتہار دیکھا ہے جس میں عوام کو جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت سمیت دیگر جماعتوں کو عطیات اور چندہ دینے سے منع کیا گیا ہے، اور خلاف ورزی پر 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور 5 سے 10 سال کی قید کی سزا بھی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سمیر احمد سید کا کہنا ہے کہ جس طرح قلعدم تنظیموں کے خلاف قربانی کی کھالیں جمع کرنے سے روکنے کے اقدامات کیے گئے تھے، ویسے ہی اقدامات چندہ جمع کرنے سے روکنے کے لیے بھی کیے جائیں گے۔
یہ جو بین آرگنائزیشن یا جسے انڈر آبزرویشن جو ہیں یو این واچ لسٹ کے اوپر جو ہیں، یہ پہلے سے لسٹ ایک تو موجود ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا رہتا ہے۔ ابھی ہمیں یہ ایک تو انہوں نے ایڈ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے منسٹری آف انٹیریئر کے، کہیں کسی کو شکایت آئے۔ یہ کرنٹ نوٹیفیکیشن، یہ پرانا نوٹیفیکیشن چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جب بھی ہمیں کوئی ایسی کہیں سے شکایت موصول ہوتی ہے یا ہمیں خود آبزرو کرتے ہیں ہم یا ایون پولیس بھی کرتی ہے، تو ہم ان شاء اللہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور لیتے بھی رہیں گے۔ جی
دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان نے بی بی سی کو بتایا کہ پنجاب میں غیر قانونی طریقے سے چندہ جمع کرنے والی تنظیموں سے متعلق معلومات انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔
کوسچن آف کریک ڈاؤن نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو جیسے آپ نے ان کا جماعت الدعویٰ والوں کا کہا، تو یہ تو چندہ پبلک میں باکس رکھ کے بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ جو ہمیں ہمارے اپنے انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس ہیں جو بتائیں گے ہمیں کہ کہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ یہ ریسنٹلی پچھلی 2 عیدوں پر ہم نے روکا تھا کہ ان کو نہیں اکٹھی کرنے دی جائیں گی، قربانی کی کھالیں تو نہیں اکٹھی کرنے دی گئیں، تو وہ تو سسٹم موجود ہے۔ انفورسمنٹ ہماری بڑی افیکٹو ہوگی اس سلسلے میں، جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہیں ان سب کو اگر چندہ لینے سے روکنا ہے تو روکا جائے گا۔
جماعت و دعویٰ کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات فی الحال ان کے دفاتر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے تک محدود ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا گیا تو وہ قانونی جنگ لڑیں گے۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی جس کے تحت اس نے ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے میں شامل کرنے والے قانون کو آئین کی روشنی میں درست قرار دیا تھا۔ انڈیا میں تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے، لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا دیرینہ الزام ہے کہ پولیس یہ شق ہم جنس پرستوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عدالت نے نظر ثانی کا فیصلہ 5 ہم جنس پرستوں کی درخواست پر کیا ہے جنہوں کا کہنا تھا کہ وہ خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سپریم کورٹ نے نظر ثانی کا فیصلہ 5 ہم جنس پرستوں کی درخواست پر کیا ہے جن کا کہنا تھا کہ وہ خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سن 2009 میں دلی ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں کہا تھا کہ ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے 2 بالغ اگر اپنی مرضی سے کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں تو اسے جرم نہیں کہا جا سکتا، لیکن 4 سال بعد 2013 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہندو، عیسائی اور مسلم مذہبی تنظیموں نے چیلنج کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ ہم جنس پرستی غیر فطری عمل ہے اور اسے جرم کے زمرے میں ہی شامل رہنا چاہیے۔ ہریش ایئر کا تعلق ہم جنس پرست برادری سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ اب ان کی برادری کے لیے امید کی ایک نئی کرن جاگی ہے.
جی کیا ہوا ہے کہ سیکشن 377 جو ہے یہ قانون برٹش لے کے آئے تھے. تو برٹش لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی سیکس جو ہو اگر وہ پینس اور وجائنا کو لے کے نہ ہو اس سیکس کو ہم ان نیچرل مانیں گے اور اسے ہم الیگل مانیں گے اور 10 سال تک کسی کو اندر کر دیں گے.
اس فیصلے پر نظر ثانی کی ایک پٹیشن بھی عدالت میں زیر التوا ہے. عرضی گزار کے وکیل آنند گروور کے مطابق ایک وسیع تر بینچ تمام درخواستوں کو یکجا کر کے ان کی سماعت کرے گی اور دفعہ 377 کو آئین کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اس کیس میں حتمی فیصلہ اکتوبر تک آنے کی امید ہے کیونکہ موجودہ چیف جسٹس اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. نظر ثانی کا فیصلہ کرنے والی بینچ کی سربراہی خود چیف جسٹس ہی کر رہے تھے. عدالت نے کہا کہ عوام کا کوئی حلقہ یا کچھ لوگ صرف اس وجہ سے خوف میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق رہنا چاہتے ہیں. نہ ان کی پسند قانون کی حدود کو پار کر سکتی ہے اور نہ قانون آئین کی دفعہ 21 کے تحت انہیں حاصل اختیارات کو سلب کر سکتا ہے. دستور ہند کی دفعہ 21 کے تحت آزادی سے زندگی گزارنے کی ضمانت دی گئی ہے. اس سے پہلے گزشتہ برس اگست میں بھی سپریم کورٹ نے پرائیویسی کے سوال پر ایک انتہائی اہم فیصلے میں کہا تھا کہ سیکس کے معاملے میں پسند ناپسند لوگوں کا نجی معاملہ ہے. عدالت نے کہا تھا کہ لوگ اپنی نجی زندگی میں کیا کرتے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے. ہریش ایئر کہتے ہیں کہ ملک میں ہم جنس پرست خوف میں زندگی گزارتے ہیں.
ہیٹروسیکشول کمیونٹی آدمی اور عورت جب پیار کرتے ہیں ان کے بیچ میں لاگو کم ہوتا ہے, مگر آدمی اور آدمی اگر پیار کریں تو ان کے پیچھے یہ قانون کا ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا اس بات کا. پیسے اینٹھے ہیں لوگوں سے یہ بول کے کہ میں تمہیں گھر پہ بتا دوں گا کہ تم گے ہو. بہت بار ایسے بھی ہوا ہے کہ یہ جس کوئی بھی لا کا اگر ڈر یا خوف بنا ہو اور جو عزت دار لوگ ہیں ان کو اس کے خوف کے وجہ سے بہت بار ذلت کی زندگی جینی پڑتی تھی. بہت لوگوں نے آتم ہتیا کی ہے, بہت لوگوں نے زبردستی خاندان کی زبردستی میں آ کے عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے.
پرائیویسی پر فیصلے کے بعد یہ امید دوبارہ جاگی تھی کہ ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور غیر معمولی طور پر کانگریس کی اعلیٰ ترین قیادت, اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے بھی کھل کر اس فیصلے پر تنقید کی تھی. اس وقت کے وزیر قانون کپل سبل نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں اس قانون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اب ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے جس کے بہت سے سینئر رہنما ہم جنس پرستی کو غیر فطری عمل مانتے ہیں. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے بھی اس کا موقف معلوم کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں
ہیرو, باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس,
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے.
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی کی چین کی ایڈیٹر کیری گریسی نے مرد ایڈیٹروں کے مقابلے میں اپنی تنخواہ میں برابری نہ ہونے کی وجہ سے چین میں ایڈیٹرشپ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں.
کیری گریسی نے بی بی سی کے ٹوڈے پروگرام کے دوران جب وہ جام ہیمفری کے ساتھ پیش کر رہی تھیں بتایا کہ ان کے استعفے کا رد عمل سے لگتا ہے کہ برابر, منصفانہ اور شفاف تنخواہ کے لیے لوگوں میں بھوک موجود ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں, ارکان پارلیمان اور عوام کی حمایت سے بہت متاثر ہوئی ہیں. بی بی سی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خواتین کے خلاف کسی نظام کے تحت تفریق نہیں برتی جا رہی. بی بی سی کی کئی معروف خواتین نے کیری کی حمایت کی ہے، جبکہ بی بی سی کی یورپ کے ایڈیٹر کیٹی ایڈلر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ بی بی سی کی بین الاقوامی نیوز کا ایک بڑا نقصان ہے۔ کیری گریسی نے جو 30 برس سے بی بی سی کے ساتھ منسلک ہیں، اتوار کو ایک کھلے خط میں بی بی سی پر الزام لگایا تھا کہ یہاں ایک خفیہ اور غیر قانونی تنخواہ دینے کا رواج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے انکشاف ہوا ہے اس کے 2/3 سٹارز 2.5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ مرد ہیں، بی بی سی کو بھروسے کے فقدان کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا انہیں اس بات پر بہت مایوسی ہوئی ہے کہ بی بی سی کے 2 مرد انٹرنیشنل ایڈیٹر 2 خواتین ایڈیٹروں سے کم از کم 50% زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ بی بی سی کے امریکہ کے ایڈیٹر جان سوپل 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کے درمیان، جبکہ مشرق وسطی کے ایڈیٹر جیرمی بوئن 1.5 سے 2 لاکھ پاؤنڈ کے درمیان تنخواہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ 2010 کے برابری کے قانون کے مطابق جو مرد اور خواتین برابر کام کرتے ہیں انہیں برابر ہی تنخواہ ملنی چاہیے، لیکن گزشتہ ماہ مجھے پتا چلا کہ پچھلے مالی سال ان 2 مردوں نے 2 عورتوں سے کم از کم 50% زیادہ کمایا۔ انہوں نے لکھا جب انہوں نے بی بی سی کو کہا کہ 4 انٹرنیشنل ایڈیٹروں کو برابر تنخواہ دینی چاہیے تو بی بی سی نے میری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا، لیکن وہ بھی برابری سے بہت کم تھا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین سٹاف میں اب صبر اور خیر سگالی کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ کارپوریشن کے لیے تنخواہ میں غیر جانبداری اہم ہے۔ کئی اداروں نے اب سن کے حوالے سے تنخواہوں کے اعداد و شمار شائع کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں سے کافی حد تک بہتر ہیں۔
تفصیل آپ نے نصر جہاں سے سنی۔ می ٹو اسکینڈل کے طوفان سے گزرنے کے بعد ہالی ووڈ کی پہلی بڑی ایوارڈ کی تقریب میں اداکار اور فلم بنانے والی برادری نے سیاہ کپڑے پہن کر ہالی ووڈ میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کی شکار خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ اس روش کو بدلنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ 75ویں گولڈن گلوب ایوارڈ کی تقریب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں منعقد ہوئی، لیکن گولڈن گلوبز کی تقریب میں اس موضوع پر بات کرنے سے کیا مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تفصیل کے ساتھ تمینہ قریشی۔
می ٹو اسکینڈل کے طوفان سے گزرنے کے بعد ہالی ووڈ کی پہلی بڑی ایوارڈ تقریب میں اداکار اور فلم بنانے والی برادری نے سیاہ کپڑے پہن کر ہالی ووڈ میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کی شکار خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ اس روش کو بدلنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ 75ویں گولڈن گلوبز ایوارڈ کی تقریب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے میزبان سیتھ میئر سمیت ہالی ووڈ کے بڑے نام، جن میں اوپرا ونفری، نکول کڈمن، سلمہ ہائک اور ریس ودرسپون شامل ہیں، نے جنسی ہراسیمگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اوپرا ونفری کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ان کی بے مثال خدمات کی وجہ سے سیسل بی ڈیمل ایوارڈ دیا گیا۔ اوپرا یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی سیاہ فام خاتون ہیں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہالی ووڈ کی دنیا میں ایک نیا دن ابھرنے والا ہے، جہاں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور اس کی ترغیب دینے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
For too long, women have not been heard or believed.
بہت طویل عرصے تک طاقتور مردوں کے بارے میں خواتین کی آوازوں کو یا تو سنا ہی نہیں گیا، اور اگر انہیں سنا گیا ہے تو سن کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، مگر اب اس سب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
اداکاروں اور فلم پروڈیوسرز کے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر علامتی احتجاج اور جنسی طور پر ہراساں ہونے والی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے علاوہ ایوارڈ جیتنے والی فلموں میں بھی خواتین کے مضبوط کرداروں اور ان کے کام کو اہمیت ملتی نظر آئی۔ تقریب کا پہلا ایوارڈ نکول کڈمن نے فلم بگ لٹل لائز میں گھریلو ذاتی کا شکار خاتون کا کردار نبھانے پر لیا۔ فرانسس میکڈورمنڈ کو بھی فلم 3 بل بورڈز آؤٹ سائڈ ایبنگ میں بہترین اداکاری پر ایوارڈ دیا گیا۔ فلم میں فرانسس میکڈورمنڈ نے ایک ایسی خاتون کا کردار ادا کیا ہے جن کی بیٹی کا قتل ہو چکا ہے۔ معروف اداکارہ ریس ودرسپون نے بھی جنسی ہراسیمگی پر تقریر کی۔
So people out there who are feeling silenced,
وہ لوگ جو جنسی ہراسگی کے واقعات یا غیر اخلاقی رویے کے ڈر سے چپ ہیں، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور ہم آپ کی کہانیاں سنائیں گے۔
پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین پر متعدد خواتین کی جانب سے ان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی الزامات کے بعد سلمہ ہائک نے بھی نیو یارک ٹائمز میں اس بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ سلمہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
مجھے اندازہ ہے کہ جنسی ہراسیمگی کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے۔ میں بھی بہت عرصے اسی کیفیت میں رہی۔ ہر کسی کا ماضی کے تکلیف دہ مراحل کا اظہار کرنے کا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں۔ مردوں کا یہ سمجھنا کہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش یا فیل غلط ہے، کافی مردوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔
مگر سوال یہ ہے کہ کیا سیاہ کپڑے پہن کر اور اس موضوع پر تقریریں کر کر کیا اس مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہالی ووڈ جیسے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے اتنے اہم موضوع پر دیے گئے پیغامات کی عملی حیثیت کیا ہے؟ برطانوی اداکارہ کلیئر فوئے، جو آج کل ڈرامہ سیریل دی کراؤن میں ملکہ الیزابتھ کا کردار نبھا رہی ہیں، اس بارے میں کہتی ہیں،
میرے خیال سے اس سے زیادہ اہم سٹیٹمنٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے لگتا ہے سیاہ کپڑے پہن کر اظہار یکجہتی سے زیادہ اہم یہ پیغام ہے کہ ہم یہاں پوری دنیا کے سامنے اپنی بات کریں گے۔ اس اظہار کا مقصد انڈسٹری کے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ آج دیے جانے والے پیغامات صرف ہماری انڈسٹری کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر انڈسٹری اور ہر عورت کے لیے ہیں۔
لیکن کیا یہ پیغام پاکستانی عوام اور خاص طور پر مردوں کو سمجھ میں آئے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی نگہت داد سے، جو ایک وکیل ہیں اور انٹرنیٹ پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف ایک نان پروفٹ ادارہ چلاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب میں ہونے والے علامتی احتجاجوں کا اثر پاکستان میں ایک خاص طبقے تک محدود ہے۔
میرا خیال میں جو سمبولک پروٹیسٹ وغیرہ جو مغرب میں ہوتے ہیں اور جیسے گولڈن گلوب ایوارڈ میں ہوا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہوتا ہے اور ایک کلاس تک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی رسائی اس طرح کی معلومات تک ہوتی ہے، وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بحثیں جنم لیتی ہیں۔
مگر نگہت نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ آج کے دور میں تقریباً ہر فرد معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں پدر شاہی نظام کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ رویوں کو بدلنے میں بہت وقت لگے گا۔
لیکن اگر پاکستانی معاشرے اور ہمارے جیسے معاشروں کو آپ دیکھیں جہاں پہ مذہب کا بہت عمل دخل ہے، آپ کی سیاست سے لے کر آپ کے گھر کے معاملات تک، وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ وقت لیتی ہیں، کیونکہ یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہیں، اتنی ان کی جڑیں مضبوط ہیں، جو ہمارے سٹیریو ٹائپ ہیں یا جو ہمارے ایک پدر شاہی جو ہے، یہ وقت لے، میرا خیال میں اس پہ وقت لگے گا۔ لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نے جو معلومات کی رسائی جو ہے وہ بہت آسان کر دی ہے۔ اب گھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے صرف ایک کلاس کی حد تک یا ایک مخصوص ایک جماعت کو ایک رسائی ہوتی تھی۔ تو اس پہ وقت تو بہت لگے گا۔ مغربی معاشرے جو ہیں آف کورس وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، وہاں پہ بھی ہراساں جو کرنے کے واقعات ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہ ایک چیز جو ہے یہ کامن ہے، لیکن وہاں پہ قوانین، لوگوں کا ایک دوسرے کے کو سپورٹ کرنا اور پھر عورتوں کے لیے اپنی بات منوانا جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور ہماری تو یہ جنگ جو ہے یہ میرے خیال میں اب شروع ہوئی ہے۔
مگر دوسری طرف آسکر ایوارڈ یافتہ ڈاکیومنٹری فلم بنانے والی حیا فاطمہ اقبال نے گولڈن گلوبز میں دیے گئے پیغاموں کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا۔ حیا کا کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں انٹرنیٹ ہر قسم کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک لے جا سکتا ہے، کوئی بھی فرد کسی بھی علامتی پیغام سے محروم نہیں رہ سکتا، تو مغرب اور مشرق میں اس معاملے پر تفریق کرنا ٹھیک نہیں۔ حیا نے کہا کہ رویوں میں بدلاؤ ایک دم نہیں آ سکتا اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، مگر علامتی احتجاجوں کا مقصد کسی بھی موضوع کے بارے میں لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔
جب ہم سب ایک دوسرے سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو ہم پھر ایک دوسرے کی ہوئی اچھی بات سے کیوں نہیں بات کو آگے بڑھا سکتے؟ کوئی بھی میسج جاتا ہے، کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کوئی بھی تقریر جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، آپ اپنے کبھی کبھی والدین سے بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے، کزن سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور اصل چینج تو تبھی آتا ہے جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے آئے، آپ اپنے بات کو کھل کے بیان کر پائیں اور لوگ آپ کی بات کو تحمل کے ساتھ سن پائیں۔ ریئل چینج کمز فرام دیٹ۔ اور اس طرح کے جو ایونٹس جب ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی نئی چیز جب ہوتی ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ان کانورسیشنز کو جنریٹ کرنے میں ہمارے اپنے کلچرز میں بھی۔
حیا کے مطابق ایسے موقعوں کو حکومت پر مثبت دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 مہینے پہلے اکتوبر 2017 میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے مشہور اور طاقتور پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین کے بارے میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات پر مبنی ایک خبر شائع کی تھی۔ جنسی ہراسیمگی کے بارے میں اتنی سنجیدہ گفتگو اور اقدام آج سے پہلے کبھی ہی شاید ہالی ووڈ میں ہوئی ہو، مگر یہ معاملہ شوبز تک محدود بھی نہیں رہا ہے، اس نے امریکہ اور بعد میں یورپ کی سیاست پر بھی اثر انداز ہونا شروع کر دیا ہے۔ مگر گولڈن گلوبز کی تقریب میں اس موضوع پر بات کرنے سے اس مسئلے کو حل کرنے میں کتنی مدد ملی ہے، یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا۔
یہیں سہربین ختم ہوا۔ ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ مجھے اجازت دیجیے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان اور ایران نے مسلم ممالک کو امریکہ کی دوہری سیکیورٹی پالیسی پر چوکنا رہنے کی ہدایت کی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ شام میں عسکریت پسندوں نے اس کے بحری اور فضائی اڈے پر حملے کے دوران ڈرونز استعمال کیے تھے، لیکن ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تنزانیہ کے حکام نے کہا ہے کہ وہ اسکول کی 5 حاملہ طالبات اور ان کے والدین کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کریں گے، جنہیں طالبات کے حاملہ ہونے کے خلاف مہم کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے غیر قانونی جوئے اور سٹے بازی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی میچوں کے دوران موبائل عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جرمنی کی عدالت میں ایک شخص نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے بروسیا ڈارٹمنڈ کی ٹیم بس پر بم حملہ کیا تھا جب وہ گزشتہ اپریل چیمپئنز لیگ کے میچ کے لیے ٹیم کو لے کر جا رہی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔